المدينة وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی
Please. مبارک آیت کا ترجمہ یوں بھی ہوتا ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی خواہشات کو پاک کیا۔ خواہشات انسان کی اچھی بھی ہوتی ہیں، خواہشات انسان کی بری بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے، یہ ایک اچھی خواہش ہے، یہ بھی انسان ہی کے اندر ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، اچھی خواہش ہے، انسان ہی کے اندر ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے والدین کی خدمت کرنی ہے، اچھی خواہش ہے، انسان ہی کے اندر ہوتی ہے۔ تو اچھی خواہش بھی انسان کے اندر ہوتی ہے، بری خواہش بھی انسان ہی کے اندر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے چوری کرنی ہے، بری خواہش ہے، انسانوں میں ہی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے شراب پینی ہے، یہ بھی بری خواہش ہے، یہ بھی انسانوں ہی میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے زنا کرنا ہے، یہ بھی بری خواہش ہے، اور یہ بھی انسانوں ہی کے اندر ہوتی ہے۔ تو اچھی خواہش بھی انسان کے اندر ہوتی ہے اور بری خواہش بھی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی خواہشات کو پاک کیا۔ تو یہ خواہشات کو پاک کرنا جو ہے، یہ اصل کامیابی ہے، اور ان خواہشات کو پاک کرنا جو ہے، یہ آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے انسانوں کی تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کا تذکرہ فرمایا کہ ایک نفس ہے نفس لوامہ، یہ وہ نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو بغاوت والا نفس ہے، یعنی یہ وہ نفس ہے کہ انسان گناہ کرتا بھی ہے، اس کو ذرا بھی پشیمانی نہیں، اس کو ذرا بھی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ میں نے گناہ کیا، بلکہ اپنے گناہ کو دوسروں کو بتا بھی رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، اور یہ بغاوت والا نفس ہے۔ دوسرا نفس ہے جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، یہ وہ نفس ہے جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، یعنی اس کے اندر اب اپنی کوئی خواہش ہی نہیں رہی، جیسے اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہی اندر کے نفس کی خواہش ہے۔ تو ایک نفس امارہ جو بغاوت والا نفس، یہ بھی تھوڑے لوگوں میں ہوتا ہے، مسلمانوں میں تھوڑے ہوتے ہیں جو اتنی بغاوت پہ پہنچے ہوں کہ گناہ کریں گے اور خوش ہوں گے اور سب کو بتائیں گے، اور یہ جو نفس ہے نفس مطمئنہ، یہ بھی تھوڑے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جی ایسی خواہشات کا حال ہو جائے کہ بس جو اللہ کا حکم ہے وہی میری دل کی خواہش ہے، تو یہ بھی تھوڑے لوگوں میں ہوتا ہے، انبیاء کرام میں یا اللہ والوں میں ہوتا ہے۔ ایک تیسرے نفس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اس نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور یہ نفس لوامہ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں جو ملامت کرنے والا نفس۔ عام مسلمانوں کا نفس ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، مگر اپنی خواہشات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ملامت بھی کرتے ہیں، اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ملامت بھی کرتے ہیں، اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک گناہ نہیں بھی کرتے، کچھ عرصے بعد پھر گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اس نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہشات کو پاک کرے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی خواہشات کو پاک کیا۔ یہ خواہشات ہر انسان کی ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کی کسی طرح کی خواہش ہوتی ہے اور کسی کی کسی طرح کی خواہش ہوتی ہے۔ کسی کے اندر جو ہے وہ شہوت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں یہ خواہش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مردوں کی نگاہ قابو میں نہیں ہوتی، مرد جو ہیں وہ شہوت سے متعلق گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ آج کا جو زمانہ ہے اس کو شہوت کا زمانہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آج کا زمانہ وہ زمانہ کہ جہاں شہوت کا گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ بد نظری ہر وہ شخص جس کے پاس موبائل فون ہے وہ کر سکتا ہے۔ آج کی ایک موبائل ریسرچ کمپنی کہتی ہے کہ دسمبر 2012 تک، 2012 کی بات کر رہا ہوں، دسمبر 2012 تک انٹرنیٹ کے اوپر ٹوٹل ویب سائٹس جو تھیں ان کی تعداد 634 ملین، یعنی تقریباً 64 کروڑ ویب سائٹس تھیں۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے انہوں نے کہا 37% آف آل ڈیٹا از پرنوگرافک، یعنی اس میں سے تقریباً 20-25 کروڑ ویب سائٹس جو تھیں وہ فحاشی کی ویب سائٹس تھیں۔ تو اب سوچئے اتنے لوگ پاکستان میں نہیں ہیں جتنی فحاشی کی ویب سائٹس انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ تو دیکھیے آج یہ گناہ کرنا بڑا آسان۔ سچی بات یہ ہے آج کے ماحول میں اگر کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے اپنی نگاہ کو قابو میں کرنا ہے اور میں نے اس خواہش کو پکڑنا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ نگاہ کی حفاظت اتنی پسند۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی شخص کو غلط نگاہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ نگاہ کو غلط نہیں اٹھاتا، اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش، کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش۔ نوجوان کئی مرتبہ انٹرنیٹ کے اوپر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کے ذہن کے اوپر سارا وقت یہی خواہش سوار ہوتی ہے، نہ پڑھائی صحیح طرح سے کر پاتے ہیں اور نہ ہی کام کاروبار کے رہتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے بڑا عجیب شعر کہا، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ تو کسی کے اندر شہوت کی خواہش زیادہ، کسی کے اندر مال کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ مال کمانا حرام نہیں، مال کمانا تو حلال اور مال کمانا فرض ہے، مگر اگر یہی مال آپ کے دماغ پہ سوار ہو جائے اور دماغ اور کسی چیز کے لیے فارغ ہی نہ ہو تو پھر یہی کہیں گے کہ یہ مال بھی ایک خواہش بن گئی ہے۔ عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ جو دنیا کا مال اور دنیا کی چیزیں ہیں نا اس میں مردوں کا انٹرسٹ اتنا نہیں، عورتوں کا انٹرسٹ اس میں زیادہ، مردوں سے شہوت کی خواہش کی طرف توجہ زیادہ، عورتوں کے اندر مال کی اور دنیا کی چیزوں کی طرف توجہ زیادہ، کپڑوں کے اندر توجہ زیادہ، زیورات میں توجہ زیادہ، ڈیکوریشن میں توجہ زیادہ، اس طرح کی چیزوں میں ذہن اتنا کئی مرتبہ الجھتا ہے کہ پورا پورا دن یہی سوچتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، مگر ذہن پہ اگر سوار ہو گئی تو یہ بھی خواہشیں آتی ہیں، تو کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش ہے اور کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش ہے، کسی کے اندر بات چیت کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہے، جی ہر روز کئی گھنٹے گپوں کی مجلس لگا کے بیٹھنی ہے، اور جس دن یہ گپوں کی مجلس نہیں لگے گی اس دن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کا دن تو صحیح گزرا ہی نہیں ہے۔ تو کسی کے اندر یہ بات چیت کرنے کی خواہش بہت زیادہ، کسی کے اندر کھانے پینے کی خواہش بہت زیادہ، تو کئی مرتبہ یہ کھانا پینا تو حلال ہی ہے مگر ذہن پہ سوار کر لیا جائے کہ جی سارا وقت یہی سوچ رہے ہیں کہ ادھر کا تکہ کھانا ہے اور ادھر کی بریانی کھانی ہے اور ادھر کا برگر کھانا ہے اور سارا وقت ذہن اسی کو لے کے گھوم رہا ہے، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ بھی ایک خواہش ہی بن گئی ہے۔ آج سے چند سال پہلے ہم امریکہ میں تھے اور وہاں پہ بہت زبردست قسم کا سنو اسٹارم آیا، تو زبردست قسم کی برفانی طوفان آیا ہوا تھا اور اسٹیٹ نے اعلان کر دیا کہ جی سب کچھ بند ہے اور یہ ڈینجرس ہے، وہ 6 فٹ سنو تھی۔ انہوں نے کہا جی کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے اور کوئی بھی جو ہے وہ اسکول کالجز آفیسز سب بند ہیں، کہیں بھی نہ جائے، یہ اسٹیٹ کی وارننگ ہے۔ تو بس سب لوگ اپنے گھر میں محصور ہو کے رہ گئے، اگر کوئی دروازہ کھولتا نا تو اتنی 6 فٹ سنو جو ہے وہ گھر کے اندر آ کے گرتی، تو اس لیے سب گھروں کے اندر تھے۔ 24 گھنٹے گزر گئے، پھر واپس سنو ہو گئی اور برف پڑ گئی، اسٹیٹ نے پھر واپس سے وارننگ دی کہ 24 گھنٹے اور آپ لوگ گھر میں رہیں، بہت باہر نکلنا ڈینجرس ہے، کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ ہمارے 2 دوست تھے، وہ دونوں ویسے تو امریکہ میں پیدا ہوئے تھے مگر پاکستانی تھے، یعنی ان کے والدین پاکستانی تھے۔ ان کو دیکھا گیا کہ جی ایسا لگ رہا ہے تیاری ہے باہر جانے کی، اوور کوٹ پہن رہے ہیں، موزے پہن رہے ہیں، بوٹس پہن رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب گھر سے باہر نکلنے والے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ باہر تو موت کڑی ہے، حکومت نے منع کر دیا ہے باہر نہیں نکلنا ہے، 6 فٹ سنو ہے، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھائی 24 گھنٹے تو گزر گئے ہیں، چاکلیٹ نہیں کھائی ہے، آگے دوسرے 24 گھنٹے نہیں گزار سکتے چاکلیٹ کھائے بغیر۔ تو کسی کے اندر دیکھیں کسی طرح کی خواہش ہوتی ہے، کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش ہوتی ہے، تو کسی کے اندر مال کی خواہش، کسی کے اندر شہوت کی خواہش، کسی کے اندر باتیں کرنے کی خواہش، کسی کے اندر کھانے پینے کی خواہش، کسی کے اندر سونے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کے لیے بڑا حیران کن ہوگا کہ سونے کی بھی خواہش ہوتی ہے، کچھ نوجوان ایسے کہ ان کو دنیا کی کوئی چیز جگا نہیں سکتی، تو کئی مرتبہ سونے پہ آتے ہیں تو بس ختم، کوئی بھی ان کو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو 10 گھنٹے سو لیں یا 20 گھنٹے سو لیں، کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو کئی مرتبہ یہ سونا جو ہے یہ بھی ایک خواہش بن جاتی ہے، تو کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش اور کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ان میں سے کوئی بھی خواہش نہیں ہوتی، نہ مال کی خواہش، نہ شہوت کی خواہش، نہ کھانے پینے کی خواہش، نہ اس طرح سونے کی خواہش، مگر ایک چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے، اور وہ خواہش جو ہے یہ ان تمام خواہشات سے زیادہ بری خواہش ہے۔ اور وہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ جی مجھے بڑا سمجھا جائے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ اونچا سمجھیں، بڑا سمجھیں، اور وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے، چاہے وہ اپنے مال کی وجہ سے کیوں نہ سمجھتا ہو، یا وہ اپنی تعلیم کی وجہ سے کہ جی فلاں یونیورسٹی کی میرے پاس ڈگری ہے، یا وہ اپنے حسب نسب کی وجہ سے سمجھتا ہو کہ جی میں فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، یا وہ اپنی عبادت ہی کی وجہ سے کیوں نہ سمجھتا ہو کہ جی میں تو ماشاءاللہ بڑا زبردست تہجد گزار ہوں، میں ان سب سے افضل ہوں۔ تو اگر اس وجہ سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھا اور بڑا سمجھا، تو یہ ایک چھپی ہوئی خواہش اور یہ باقی تمام خواہشات سے بری خواہش ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خواہش جو ہے یہ انسان کے اندر کا تکبر ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ وہ شخص تو جنت میں ہی داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اتنے رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوا. تو کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش ہے اور کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی خواہشات کو پاک کیا. جنت کے بارے میں بھی یہی فرمایا ذالک جزاء من تزکا، جنت بھی اسی کے لیے ہے جس نے اپنی خواہشات کو پاک کیا. تو یہ خواہشات کو پاک کرنا، اصلاح نفس کرنا، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، یہ کمپلسری آئٹم ہے. ہم اسی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ میرے دل میں سے یہ خواہشات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں. یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. آپ کہیں گے واہ پوری زندگی کا بس یہی ایک مقصد ہے. جی ہاں، پوری زندگی کا یہ سب سے بڑا مقصد ہے کہ اس دل سے خواہشات جو ہیں وہ پاک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں جو سورا ہوا دل لے کے آیا وہ دل کام آئے گا. تو اس دل کو پاک کرنا یہ ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی خواہشات جو ہیں یہ پاک ہوتی کیسے ہیں، ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی، یا یہ صرف گفتگو باتیں ہیں؟ خواہشات اپنی جگہ رہتی ہیں یا خواہشات پاک بھی ہوتی ہیں؟ خواہشات پاک ہوتی ہیں، اور خواہشات پاک ہونے کے ذرائع اس امت کے مشائخ نے بتائے ہیں. اور اگر کسی کو ایک طریقہ نہیں صحیح لگتا وہ دوسرے طریقے سے اپنی خواہشات پاک کرے، مگر کرے ضرور. خواہشات کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرے، ول پاور شو کرے. اور ایسے بندے کی حدیث پاک میں بڑی تعریفیں آئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، وہ شخص تو مجاہد ہے جس نے اپنی خواہش کے خلاف کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو ایک طریقہ خواہش کے خلاف کرنا، یہ جو ول پاور دکھانا ہے نا، قوت ارادی، ارادے کی قوت، کہ انسان کہے کہ بس ٹھیک ہے ہر روز فجر نہیں پڑھتا کل سے فجر پڑھوں گا، یہ جو انسان قوت دکھاتا ہے نا اپنی انٹینشن کی، اپنے ارادے کی کہ بس ٹھیک ہے نا کل سے فجر کے لیے اٹھوں گا، یہ جو قوت دکھانا ہے. کئی مرتبہ انسان ایسے کرتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے پھر فجر قضا نہیں ہوتی. تو کئی مرتبہ یہ قوت ارادی، ول پاور دکھانا، یہ انسان اپنی ارادے کی مضبوطی دکھانا، اس سے یہ خواہشات پاک ہو جاتی ہیں. انسان کہے جی ٹھیک ہے جھوٹ بولتا رہا اب بالکل نہیں بولوں گا، بد نظری کرتا رہا اب بالکل نگاہ نہیں اٹھے گی. تو کئی مرتبہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے خواہش جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. اور یہ ول پاور، یہ کامیاب لوگوں کا طریقہ ہے. چنانچہ ایک ریسرچ آئی امریکہ میں، انہوں نے کوئی 32 یا 34 سی ای اوز کی اوپر انہوں نے ریسرچ کی کہ جی کیا چیز ان سب میں کامن ہے. تو ساری چیزیں ان سب میں مختلف تھیں، ایک چیز کامن سب میں تھی کہ سارے بڑے ہائی ول پاورڈ لوگ تھے، کہ قوت ارادی سب کی بڑی مضبوط تھی اس لیے یہ کامیاب. امریکہ کے ایک سائیکالوجسٹ کا نام ہے والٹر فشر، اس نے ایک ریسرچ کی ول پاور کے اوپر کہ جی ول پاور جو ہے کیا اس سے واقعی انسان کامیاب ہوتا ہے. اور اس کی یہ ریسرچ جو تھی وہ 32 ایئرس کے اوپر بیس کرتی تھی. اس نے کہا کہ میں نے بچوں کو لیا، بہت سارے بچوں کو، اور ان بچوں کو دو آپشنز دیے کہ میرے پاس یہ مارش میلوز ہیں، بچوں کو مارش میلوز اور کینڈیز اور ٹافیز یہ بڑی اچھی لگتی ہیں. اس نے کہا یہ مارش میلوز میرے پاس ہیں، अगर तुम चाहो तो अभी तुमको एक मिल सकती है, मगर अगर तुम लोग आधा घंटा ठहरोगे तो मैं तुम्हें दो मार्शमेलोज दूंगा। तो वो देखना चाह रहा था कि कौन ऐसे बच्चे जो हैं वो रुक नहीं पाते, बच्चों को तो जो चीज पसंद की मिलती है वो पकड़ते हैं ऐसे। तो 6-7 साल के बच्चे थे और उनको मार्शमेलोज को ऑप्शन दिया गया कि एक अभी मिलेगा और अगर आधा घंटा इंतजार करोगे तो दो मिलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने उसकी बात खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया, अपना एक मार्शमेलो बस ले लिया और खाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे थे जिन्होंने सोचा कि अच्छा आधे घंटे बाद मुझे दो मार्शमेलोज मिलेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आधा घंटा इंतजार करते हैं, और उन्होंने आधा घंटा इंतजार किया। फिर इसने उनको दो मार्शमेलोज दिए, फिर उसने नाम लिख लिए कि कौन है जिन्होंने विल पावर नहीं दिखाया और कौन है जिन्होंने विल पावर दिखाया, और फिर कहा कि ये 6-7-8 साल के बच्चे थे, मैंने 32 साल इनकी जिंदगियों को ट्रैक किया, हत्ता के जवानी से गुजर के और बुढ़ापे के करीब हो गए, और फिर मैंने जिन्होंने विल पावर नहीं दिखाया था और जिन्होंने दिखाया था, इन दोनों में बड़े जबरदस्त किस्म के डिफरेंसेस देखे। उन्होंने कहा सबसे पहला फर्क जो मैंने इन दोनों में देखा कि जिसके अंदर विल पावर नहीं था ना, एवरेज उनका वजन भी ज्यादा था, ज्यादा मोटे थे वो, पहली चीज, पहला फर्क उन्होंने बताया। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि जिनके अंदर विल पावर की कमी थी उनकी तालीम भी कम थी, और जिनके अंदर विल पावर ज्यादा था उनकी तालीम भी ज्यादा थी। तीसरा उन्होंने कहा कि जिनकी विल पावर कम थी उनकी इनकम्स भी कम थी, और जिनकी विल पावर ज्यादा थी उनकी इनकम भी ज्यादा थी। फिर चौथी चीज उसने बताई कि जिनके अंदर विल पावर कम थी उनकी मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब थी, शादीशुदा जिंदगी डिस्टर्ब। अक्सर जो है वो सिंगल पेरेंट्स थे, यानी बच्चे हो गए फिर तलाकें हुई, और यहां जिनके अंदर विल पावर था उनकी तलाकें भी नहीं हुई। तो ये चौथा बड़ा अजीब और गरीब फर्क उसने बताया। फिर उसने कहा कि मैंने ये भी देखा कि जिनके अंदर विल पावर नहीं थी उस ग्रुप में से ज्यादा बहुत सारी बड़ी परसेंटेज लोगों की थी जो क्रिमिनल बने, और जिनमें विल पावर थी उसमें कोई क्रिमिनल नहीं था। अजीब और गरीब किस्म के उसने इख्तिलाफात बताए, और आखिरी इख्तिलाफ उसने ये बताया कि जिनके अंदर विल पावर नहीं था वो बीमार भी ज्यादा होते थे, जिनके अंदर विल पावर था उनको बीमारियां भी कम होती थी। तो अपने इस सारी रिसर्च के आखिर में लिखता है कि विल पावर इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। ये जो विल पावर है ये एक चीज है कामयाब लोगों के लिए, जिसके पास ये है उसने कामयाब होना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल पहले कुरान में भी यही फरमा दिया, कद अफलाहा मन तज़क्का, कामयाब हुआ वो जिसने अपनी ख्वाहिशात को दबा दिया। तो ख्वाहिशात को पाक करने का एक तरीका तो ये है कि इंसान ख्वाहिशात के खिलाफ करे, विल पावर दिखाए, मगर कई मरतबा ये मुश्किल हो जाता है। कई मरतबा लोग कहते हैं ये नहीं होता है, आदत हो गई सिगरेट की अब नहीं छूटेगी, तो नहीं होगी, नहीं छूटेगी तो नहीं छूटेगी। तो कोई और तरीका है कि जिससे मैं अपने इस ख्वाहिश को पाक कर सकूं? तो दूसरा तरीका मशाइख ने यह बताया कि फिर इंसान जिक्रुल्लाह करे, अल्लाह की याद करे। और जिक्रुल्लाह कोई एक तरीका नहीं है उसके करने का, जो नफले ज्यादा पढ़ता है वो भी अल्लाह को याद कर रहा है, जो कुरान ज्यादा पढ़ता है वो भी अल्लाह को याद कर रहा है, जो दुआ ज्यादा मांगता है वो भी अल्लाह को याद कर रहा है, जो तस्बीहात करता है वो भी अल्लाह को याद कर रहा है, जो मुराकबा करता है वो भी अल्लाह को याद कर रहा है। मकसद ये है कि जिंदगी का बहुत सारा वक्त अल्लाह की याद में गुजरे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़िक्रुल्लाही शिफाउल कुलूब, ये अल्लाह की याद जो है ये दिलों की शिफा है। कि वही शख्स होता है बड़े से बड़ा गुनाह करने के लिए तैयार, अल्लाह को याद करना शुरू करता है, मस्जिद आने जाना शुरू करता है, थोड़ा सा कुरान पढ़ना शुरू करता है, नमाजें पढ़ना शुरू करता है, खुद ही कहता है यार ये गलत काम नहीं कर सकता, कोई उसको फोर्स नहीं कर रहा होता है, उसकी ख्वाहिशात खुद ब खुद इस जिक्र की बरकत से ठंडी हो जाती हैं। تو جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ ایک نوجوان تھا کسی بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے جا کے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں نا میری نگاہ بڑی غلط اٹھتی ہے، نہ محرم کی طرف سے میں اپنی نگاہ کو بچا نہیں سکتا، تو اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اس نے کہا حضرت میں جو ہوں نا پریکٹیکل سا آدمی ہوں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ذکر کروں گا تسبیحات پڑھوں گا تو یہ میری نگاہ جو ہے نامحرم کی طرف سے اٹھنا جو ہے وہ بند ہو جائے گی، تو آپ مجھے یہ سمجھائیں کیسے یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے سمجھاتا ہوں۔ چنانچہ اس سے کہا کہ اچھا میرا ایک کام کر دو، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پانی کا یہ پیالہ ہے، یہ دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ تجھے دے رہا ہوں، یہ تو نے مارکیٹ میں جو ہے ایک طرف سے داخل ہونا ہے اور دوسری طرف سے تو نے یہ پیالہ لے کے نکلنا ہے، بس یہ میک شور کرنا ہے کہ اس پیالے میں سے ایک قطرہ بھی دودھ کا نیچے نہ گرے۔ اس نے کہا حضرت یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ اس نے کہا بس اس چیز کا تم خیال کر لو کہ جی اس دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی دودھ کا جو ہے وہ نیچے نہ گرے۔ اس نے کہا جی حضرت ٹھیک ہے یہ کام میرے سے ہو جائے گا۔ حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، اگر قطرہ دودھ کا نیچے گرے نا تو اس کو ایک تھپڑ لگانا زور۔ اب یہ دودھ کا پیالہ لے کے جو مارکیٹ میں انٹر ہوا اور پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے تھپڑ لگانے والا، تو بڑے احتیاط سے اور بڑی نظر کر کے مارکیٹ کی ایک طرف سے انٹر ہوا اور بڑی توجہ کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اور مارکیٹ کی دوسری طرف سے نکل آیا اور ایک قطرہ بھی دودھ کا نیچے نہیں گرا۔ بڑا خوش ہوا، فوراً حضرت کے پاس گیا کہ حضرت مارکیٹ کی ایک طرف سے نکلا تھا، دوسری طرف سے باہر نکلا، ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ حضرت نے فرمایا ایک قطرہ بھی نہیں گرا؟ اس نے کہا حضرت ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ حضرت نے کہا اچھا تیری نگاہ نامحرم پہ اٹھی تھی؟ اس نے کہا حضرت میرا تو ذہن بھی اس طرف نہیں گیا۔ حضرت نے فرمایا یہی حال اس بندے کا ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا پھر ذہن ہی ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ تو ایک طریقہ ان خواہشات کو پاک کرنے کا یہ ہے کہ انسان خواہشات کو دبائے، ول پاور شو کرے، اور اگر یہ مشکل ہے تو تھوڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ مگر کئی مرتبہ اس کی بھی طبیعت نہیں بنی ہوتی ہے کہ جی ہماری تو طبیعت ہی نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھ کے تسبیحات پڑھیں گے۔ آج او لیولز اور اے لیولز کے لڑکوں کے ہاتھوں میں کوئی تسبیح دیکھتا ہے؟ کہاں تسبیح نظر آتی ہیں ان کے ہاتھوں میں، تو طبیعت ہی نہیں بنی ہوئی ہے۔ تو پھر کہاں سے یہ طبیعت بنے گی، یہ خواہشات کیسے پاک ہوں گی؟ تو مشائخ نے ایک اور آسان راستہ بتایا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ دو نہیں ہو سکتے تو ایک تیسرا راستہ ہے، اور تیسرا راستہ کیا ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت میں آنا جانا رکھے، نیکوں کی باتیں سنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فذکر، تم نصیحت کرو، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ تو کئی مرتبہ نصیحت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں جو ہے وہ انسان کا دل بدل جاتا ہے، خواہشات انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسے بھی اللہ نے پیدا کیے اس امت میں نصیحت کرنے والے، ایک جملہ سنا اور اپنی ساری زندگی کی خواہشات چھوڑ دی۔ زازان رحمت اللہ علیہ اس امت کے بڑے عالم، بڑے بزرگ گزرے ہیں، صحابہ کرام کے دور کے تھے، اور اس زمانے میں ان کی زندگی میں غفلت تھی، آواز بڑی خوبصورت تھی، گانا گاتے تھے، اور اس زمانے کا ایک انسٹرومنٹ تھا، وہ انسٹرومنٹ بجاتے تھے، گانا گاتے تھے، اور لوگ پسند بھی کرتے تھے کیونکہ گانا اچھا گاتے تھے۔ مگر نیکی کا دور تھا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ دس از رانگ، مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے، تو پسند نہیں، مطلب وہ ڈرتے تھے، نیکوں کے سامنے نہیں کرتے، ہم خیال لوگ ہوتے تب جا کے وہ کرتے ہیں، اور چھوڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ شوق بھی تھا گانا گانے کا، اور پھر جب لوگ تعریف کرتے تھے تو اور ان کو اچھا لگتا تھا۔ ایک مرتبہ گانے بجانے کی مجلس لے کے بیٹھے ہوئے تھے، انسٹرومنٹ بجا رہے تھے، گانا بھی گا رہے تھے، بڑی زبردست گانے بجانے کی مجلس چل رہی تھی، اتنے میں گاتے گاتے دیکھتے ہیں کہ بالکل قریب سے کوئی بزرگ اللہ والے گزر رہے ہیں۔ اب ان کی پالیسی تو یہی تھی کہ جی نیکوں کے سامنے یہ والی حرکت نہیں کرنی ہے،
اب یہ جو قریب سے گزرے ہیں نا تو بڑا ان کو شرم بھی آئی اور پریشانی بھی ہوئی, اور یہ اتنے سلولی گزر رہے تھے نا کہ ان کو بہت اور بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ بھائی گزرنا ہے تو ذرا جلدی گزرے, اور یہ آرام 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 سے گزر رہے تھے تو ان کی ساری توجہ گانے سے ہٹ کے انہی کی طرف ہو گئی کہ یہ کون اللہ والے ہیں, حتیٰ کہ انہوں نے دیکھا کہ چلتے چلتے وہ آگے جا کے رک گئے. تو یہ اور پریشان ہوئے کہ یہ رک گئے ہیں, رک کیوں گئے ہیں بھائی, رک کے وہ کچھ کہنے لگے. یہ اور پریشان ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے کوئی بد دعا دے رہے ہیں جو میں یہاں بیٹھ کے گناہ کر رہا ہوں. اتنے پریشان ہوئے کہ آخر کار سارے جو لوگ ان کا گانا سن رہے تھے ان سے کہا کہ بھئی آج کی مجلس ختم کرتے ہیں, پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو گانا سنائیں گے. اور سارے لوگ چڑھے گئے, یہ اٹھ کے گئے اس کونے والے بندے کے پاس کہ جی یہ کون تھے جو یہاں سے ابھی گزرے ہیں؟ اور انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے. انہوں نے کہا او ہو اللہ کے نبی کے صحابی تھے, اور میں ان کے سامنے یہ کر رہا تھا. بڑا ان کو غم ہوا کہ میں اتنی کوشش کرتا تھا کہ جی نیکوں کے سامنے نہ ہو, اور یہاں تو اللہ کے نبی کے صحابی تھے اور ان کے سامنے یہ گناہ ہو گیا. تو بڑے پریشان ہوئے, اور پریشانی میں پوچھا کہ اچھا یہ کھڑے ہو کے کچھ کہہ بھی رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کتنی خوبصورت آواز ہے, کاش کہ یہ آواز اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہوتی ہے. بس یہ جملہ سننا تھا, اس زازان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پوچھا کدھر ہوتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ انہوں نے کہا جی فلاں جگہ رہتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے دستک دی. حضرت باہر تشریف لائے, انہوں نے کہا حضرت آپ کو بتائیں میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جو گانا گا رہا تھا وہاں. آپ نے فرمایا کاش کہ یہ آواز اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہوتی, آج فیصلہ کر لیا اب یہ زبان اللہ کے قرآن ہی کے لیے استعمال ہوگی. تو کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, ان کی ایک جملہ جو ہے وہ انسان کی خواہشات کو بدل دیتا ہے. پھر اتنے بڑے عالم بنے, مشہور اللہ والے زازان رحمت اللہ علیہ بنے. تو ایک طریقہ ان خواہشات کو پاک کرنے کا یہ ہے کہ انسان نیکوں کی مجلس میں جائے, نیکوں سے محبت رکھے. ایک اوپن سیکرٹ بتاتا ہوں کہ انسان کو زیادہ کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا اور جنت میں مقام بھی بڑا زبردست ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے لیے جنت سے تو یہ دنیا ہی بہتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے لیے جنت سے دنیا بہتر ہو؟ تو ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی جنت سے دنیا اس لیے بہتر ہے کہ اگر اللہ نے جنت میں پہنچا بھی دیا تو جنت میں آپ کا مقام تو کہاں ہوگا اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے. تو آپ سے جنت میں تو ملاقات نہیں ہو پائے گی, یہاں دنیا میں تو ہر روز آپ کی زیارت ہو جاتی ہے, تو ہمارے لیے دنیا جو ہے وہ جنت سے بہتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب, انسان جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت رکھتا ہوگا. تو اگر دنیا میں نیکوں کے ساتھ محبت ہے, نیکوں جیسے اعمال نہیں ہیں, ان کی طرح تہجد میں نہیں بھی اٹھ رہے اور ان کی طرح ہم بڑے بڑے روزے نہیں رکھ رہے اور بہت زیادہ دین پہ وقت نہیں بھی لگاتے, ہاں نیکوں کے ساتھ ایک دوستی محبت رکھی ہوئی ہے, ایک ریلیشن شپ ہے, تو پھر یہی امید ہے کہ جہاں وہ جائیں گے وہاں ہم بھی پہنچ جائیں گے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے, کہ اگر یہ تعلق ہے تو پھر انسان بہت زیادہ کامیاب ہے. تو ایک طریقہ, یہ آسان طریقہ ہے ان خواہشات کو پاک کرنے کا, کہ انسان جو ہے وہ نیکوں کے ساتھ دوستی محبت رکھے. تو تین طریقے بتا دیے خواہشات کو پاک کرنے کے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرے, اور تیسرا طریقہ سب سے آسان سب سے افیکٹو طریقہ, انسان نیکوں کی مجلس میں آنا جانا رکھے, نیکوں سے دوستی محبت رکھے. فرض کرو یہ بھی نہیں ہوتا, اب کوئی اور چوتھا طریقہ بھی ہے. مشائخ نے ایک چوتھا طریقہ بھی بتایا, یہ ان سب سے آسان, اور وہ کیا ہے کہ اگر انسان سے اور کچھ نہیں ہوتا اللہ سے دعا کرے گی یا اللہ میری ان خواہشات کو پاک کر دے. حدیث پاک میں آتا ہے جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. تو کئی مرتبہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بالکل جس گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوتا ہے اس سے بھی نکال لیتے ہیں. ایک آخری بات سناؤں گا, اپنی بات کو مکمل کروں گا. کراچی کے ایک تاجر اپنا واقعہ خود اپنی زبان سے سناتے ہیں کہ لوگوں کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں اور میری خواہشات شراب پینا, اور اتنا شراب کا شوقین کہ انتہا نہیں, اور ایسا بھی نہیں کہ میں لوگوں میں شرابی مشہور, لوگوں میں میں نیک بندہ مشہور, چہرے پہ داڑھی بھی ہے اور اللہ نے مال پیسہ دیا ہے, سال میں ایک دو مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت بھی کر کے آتا ہوں, مگر شراب کا شوق ایسا ہے کہ کئی مرتبہ عمرے سے واپس آ رہا ہوں اور اگر ایئر لائن شراب سرو کر رہی ہے تو اس وقت بھی دل چاہتا ہے تھوڑی پی لوں, اتنا شراب کا شوقی ہے. کہنے لگے ایک دن پوری فیملی نے پروگرام بنایا کہ جی ہم نے عمرے پہ جانا ہے, جس صبح عمرے کی فلائٹ تھی اس رات پوری رات شراب میں گزار دی دوستوں کے ساتھ. فجر کے وقت حاضر ہوا اور فجر کے وقت جب پہنچا تو بیوی نے جب نشے میں دیکھا تو بیوی نے کہا کہ تیرے جیسا بدبخت انسان کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ نے اتنی بڑی توفیق دی کہ صبح اللہ کے گھر کی زیارت ہے اور تو نے رات یوں گزاری. کہنے لگا اس وقت تو بیوی کو میں نے چپ کروا دیا, میں نے کہا بکواس بند کر, تو بیوی خاموش ہو گئی, مگر کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ بات رہ گئی کہ واقعی میرے جیسا گندا انسان کوئی نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ نے صبح اللہ کے گھر کی زیارت کی توفیق ہے اور رات یوں گزار رہا ہوں. کہنے لگے کہ صبح جب میں نے احرام باندھا تو یہ شراب میری باڈی سے نکلی بھی نہیں ہوگی, اور احرام باندھ کے ہم یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ گئے اور کراچی سے فلائٹ لی جدہ کی, دوپہر تک جدہ پہنچے اور شام کو ہم مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں تھے اور سارے احرام باندھ کر ہم پوری فیملی جو ہے وہ حرم میں داخل ہوئے. اور ایک مرتبہ پھر جب میں حرم میں داخل ہوا تو مجھے ایسا ہی لگا یہاں ہزاروں لوگ ہیں. کہنے لگے میں یہی سوچنے لگا کہ ان ہزاروں میں اللہ اکبر مجھ جیسا گندا کوئی نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ نے یہاں آنے کی توفیق دی اور اس کی رات یوں گزر رہی ہے. کہنے بڑے غم کے ساتھ عمرہ کیا, بڑے غم کے ساتھ طواف کیا, بڑے غم کے ساتھ سعی کی, حتیٰ کہ یہ عمرہ مکمل ہوا. اب میں بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھا تھا, بچوں نے کہا جی ہم نے اب ہوٹل واپس جانا ہے چلیں. میں نے کہا بھائی تم سب جاؤ, میں ابھی تھوڑی دیر یہیں پہ ہوں. کہنے لگے کہ میں بیٹھا رہا, اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اللہ کو کہوں تو کیا کہوں اور میں اللہ سے کس منہ سے کہوں کہ جی نہیں کروں گا. تو کافی دیر بیٹھا رہا, شرمسار بھی ہوتا رہا, پتہ نہیں کیا دل میں آیا, اٹھ کے بیت اللہ شریف کے دروازے پہ چلے گیا. اور بیت اللہ شریف کے دروازے پہ جا کے انہوں نے کہا میں نے دعا کی اور اس صاحب کی دعا کے الفاظ سنے. کیا فرماتے ہیں؟ کہا میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں اس دروازے پہ تجھے یہ کہنے کے لیے نہیں آیا کہ یہ گناہ میں چھوڑ رہا ہوں, یہ تو میں تجھے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں میں کہاں چھوڑتا ہوں. اے اللہ میں اس دروازے پہ تجھے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر تو مجھ گناہ گار سے یہ گناہ چھڑوانا چاہتا ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اللہ کہنے لگے وہ دن ہے, آج کا دن ہے, 17 سال گزر گئے ہیں, ایک مرتبہ بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. تو خواہشات کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگے, اور اس سے بہتر اور کون سا وقت ہو سکتا ہے جو یہ وقت ہے کہ یہ ختم قرآن کی مجلس بھی ہے, رمضان کی مبارک راتیں بھی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں اس دعا پر آمین کہتی ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دن اور رات میں روزے دار کی ایک دعا تو ضرور ہی قبول ہوتی ہے. تو اس لیے اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری خواہشات کو پاک فرما دیں, اس رمضان کو اللہ رب العزت ہمارے لیے دل کے بدلنے کا سبب بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں.
अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है, अपने किसी अमल पे सहारा ही नहीं है।
سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما
ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اے میرے مالک آج کی اس مبارک رات میں اللہ ہم گناہگاروں کی بھی مغفرت کا فیصلہ فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ رمضان کا دوسرا عشرہ یہ تو مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تیرے سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں غلط راستوں پہ ڈال دیتی ہے، اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، میرے مالک تیرے در پہ اس ختم قرآن کی رات میں، اللہ رمضان کی مبارک رات میں بڑی امید لے کے حاضر ہوئے ہیں، اللہ امید میں ناکام نہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں اس دعا پر آمین کہتی ہیں، اے میرے مالک ہم آپ کو آپ کے ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہم نے تو گھر کی عورتوں کو دیکھا روزے دار رمضان میں فقیر مانگنے آتا ہے، گھر کی عورتیں کہتی ہیں اسے خالی ہاتھ نہ جانے دو، یہ رمضان کا فقیر ہے، اے اللہ جب گھر کی عورتیں رمضان کے فقیروں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تو اللہ ہم بھی تو رمضان کے فقیر ہیں، اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے بھی مردہ دلوں کو زندہ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہماری بھی خواہشات کو پاک فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ آج کی اس ختم قرآن کی رات میں جنہوں نے قرآن پڑھا اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پڑھا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما. اللہ جنہوں نے سنا اللہ ان کے سننے کو قبول فرما. اللہ جو یہاں اس ختم کی موقع پہ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. میرے مالک اس گھر پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما. اللہ گھر کے ہر ہر فرد کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو گھر کی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ اس وقت پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. میرے مالک ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ آپ ناراض ہیں. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ رمضان میں آپ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کر دیتے ہیں. اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں اس وبا سے نجات نصیب فرما. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب دامن برکاتہم کے بیانات کے بارے میں آپ کو اطلاع دے دی جائے کیونکہ لائیو براڈ کاسٹ بھی ہوتا ہے اور ہر جمعرات کو حضرت کے گھر پہ مجلس ذکر اور بیان ہوتا ہے. تو جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم اپڈیٹس بھیجتے رہیں تو ہمارے یہ دو تین ساتھی کھڑے ہیں احسن اللہ والا ہیں فاروق سجاد ہیں نعیم ہیں آپ ان کو اپنا موبائل نمبر لکھوا دیں گے تو یہ آپ کو جو ہے وہ شارٹ کلپس اور نعتیں نظمیں اور بیانات وغیرہ بھجواتے رہیں گے.